अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इल्म व हिकमत के साथ ज़ुबैर अहमद हाज़िर ख़िदमत है। पिछले प्रोग्राम में हमने जो टॉपिक डिसाइड किया था वो ये कि क्या इस्लाम दीन फितरत है या नहीं, और उस पर बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हुई थी, लेकिन बहुत सारे सवालात, बहुत सारी उलझने अभी भी जहनों में हैं। और जहाँ पर हमने सिलसिला तोड़ा था वो ये था कि वकास जो है वो कोई सवाल करना चाह रहे थे। जी, आप ही के वहीं से शुरू करते हैं, क्या सवाल था आपका?
जी दरअसल मैं ये पूछना चाह रहा था कि चूंकि बहस के दौरान आपने फरमाया कि इंसान की फितरत के अंदर ये चीज़ शामिल है कि वो खुदा का खालिक का शऊर उसके अंदर होता है, वो मखलूक है, ये उसके अंदर शऊर के बिल्टन है और उसके साथ अखलाकी वजूद। और अब ये बात भी ठीक है कि चूंकि दुनिया दारुल इम्तिहान है तो यहाँ पर उसके अंदर इनहराफ की कुव्वत भी बाकी रखी जाए। लेकिन अब मेरा सवाल जो है वो ये है कि जब बहुत सारे लोग उस शऊर को नहीं पाते, मखलूक होने का शऊर या खालिक का शऊर नहीं पाते, तो वो दीन के बजाय इल्हाद की तरफ जाते हैं या लॉज ऑफ फिजिक्स की तरफ जाते हैं, उस पर बिलीव रखते हैं और उस शऊर को वो अपने अंदर मौजूद नहीं पाते, तो क्या उनका इस्लाम लाना और या न लाना ये बराबर की अप्रोच समझी जाएगी, या आप किस बुनियाद पर कहेंगे कि ये कामयाब है और ये नाकाम है? यानी एक तो इस्लाम को ना मानने वाली बात है वो तो हम मजहबी तौर पर कहते हैं, लेकिन जबिली या फितरती तौर पर आप किस बुनियाद पर यह दावा करेंगे कि इसके इनहराफ को, यानी मैंने एक शऊर महसूस ही नहीं किया कि मैं मखलूक हूं, मैं इर्तिका का नतीजा हूं यहां तक पहुंचा, और आप जो भी दावा करें मैं उस अपने शऊर की अदम मौजूदगी की बिना पर यह कहूं कि मैं इर्तिका से यहां पर पहुंचा हूं, इसलिए न मुझसे कोई तकाजा है, इनहराफ मेरे अंदर वैसे भी आपने ही पैदा किया, खुदा की तरफ से पैदा किया गया है, तो मुझे तो कम अज कम इस पर कोई गुनाह नहीं होना चाहिए, पकड़ नहीं होनी चाहिए।
देखिए, मेरा यह काम नहीं है कि मैं इंसानों की तहलील करके उनके बातिन पर फतवा लगाऊं। मेरा काम यह है, जिस तरह मैं बाकी उलूम में करता हूं, कि वो जो बात कहेंगे या वो अकली इस्तलाल होगा, या वो फितरत के किसी मुकदमे पर कायम होगी, या वो तारीख के किसी मुसलमे पर कायम होगी, मैं उस पर गुफ्तगू करूँगा। और मेरा काम यह है कि मैं ये तय करने की कोशिश करूँ कि क्या मैं अपनी बात का इबलाग कर रहा हूँ और वो उन तक हो रहा है या नहीं हो रहा। रही ये बात कि उन्होंने जो फैसला अपने बातिन में किया है वो खुदा की अदालत में कब क्या वजन पाएगा, ये हुक्म लगाना मेरा काम नहीं। मेरा काम यह है कि मैं ये बताऊं कि आप जो बात कर रहे हैं ये बात बेबुनियाद है, या आप यहाँ गलतफहमी में मुबतला हुए हैं। ये बात कि कोई इंसान अपने मखलूक होने के शऊर से आरी हो गया है, ये एक बड़ी खबर है जो दुनिया को दे देनी चाहिए ताकि उसको नशर कर दे। ये हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मखलूक होने के शऊर से कोई आरी हो ही नहीं सकता इल्म अकल के साथ, सवाए इसके उसका दिमागी तवाजुन खराब हो जाए।
सर, एंथ्रोपोलॉजी इतना बड़ा,
मेरी गुजारिश सुन लीजिए, वो किस चीज पे गुफ्तगू कर रहे हैं? वो इस पे कर रहे हैं कि मेरा ये मखलूक होने का जो अमल है, मेरी तखलीक का जो अमल
है, हुआ है या क्या?
ये आपसे आप हुआ है, और इसके अंदर जो कुवत कार फरमा है वो कोई मादी कुवत है या मावराई कुवत है? जेरे बहस मसला ये है, इल्म की दुनिया में कौन आदमी है कि जो ये दावा कर रहा है कि मैं अपना खुदा खुद हूं? कोई भी नहीं कर रहा। यानी हम मखलूक है, हमारे ऊपर एक खल्क का अमल हो रहा है, ये कौन कर रहा है? बहस ये है, क्या इसके पीछे एक मावराई तसव्वुर के साथ खालिक है जैसे कि मजहब कहता है या अंबिया कहते हैं, या ये कायनात अपने बुनियादी वजूद के लिहाज से खल्क की खुद सलाहियत रखती है, ये खुद अलीम व हकीम है, इसके अंदर वो चीज पाई जाती है कि ये खास समत में इर्तका कराती चली जाती है, तो इस लिहाज से गोया एक मादी हकीकत है जो अपनी असल के लिहाज से मेरी खालिक है।
सूरत में भी तो जिस खुदा या जिस इस्लाम दीन फितरत की बात होती है वो तो निगलेक्ट हो गया ना, वो तो खत्म हो गया।
देखिए, फिर वही दीन फितरत का मतलब आप अपना ले रहे हैं। दीन फितरत का मतलब क्या है? दीन फितरत का मतलब ये है कि इंसान को जब मैं समझ लूंगा कि वो क्या है, तो अब मुझे इंसान के लिहाज से उससे गुफ्तगू करनी है। मैं उसको कोई जाब्ता देता हूँ, कोई कानून देता हूँ, कोई बात मनवाता हूँ, कोई नजरिया मनवाता हूँ, वो उसकी फितरत के तकाजों से हम आहंग होना चाहिए। आप उसका मतलब ये लेते हैं, उसको कबूल कर लेना चाहिए।
नहीं सर, मेरे सवाल का मतलब,
यानी मैं आपके पास एक खाने की चीज लाया, इंसान के अंदर भूख मौजूद होती है, खाने की चीज एक इंसान के लिए पेश करना बिल्कुल मुताबिक फितरत है। जी, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, आपकी तबीयत उससे इबा करती थी उस चीज से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
नहीं,
यानी आपके अंदर भूख की जबिल्लत है या नहीं है?
जी, बिल्कुल है सर।
भूख की जबिल्लत की तस्कीन के लिए क्या चीज पेश करनी चाहिए आपको?
खाने की कोई भी,
मेज या खाना?
खाना।
तो बस इसी को फितरत के मुताबिक होना कहते हैं। यानी मजहब जो चीज आपके सामने पेश करता है उसके लिए तमाम बुनियादी मुकदमात आपके अंदर मौजूद हैं, आपकी फितरत के अंदर मौजूद हैं, آپ ان کی اشتہا رکھتے ہیں لیکن آپ اس کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے اس میں بے شمار عوامل ہیں.
تو پھر تمام مذاہب دین فطرت ہوئے نا, تمام کے تمام مذاہب, کیونکہ جو بھی وہ اپنے نظریات, جو بھی مذہب پیش کرتا ہے, جو بھی نظریہ پیش کرتا ہے, وہ کسی نہ کسی انسان کے گروہ کو اپیل کرتا ہے, وہاں تک پہنچتا ہے.
آپ نے نتیجہ نکالا, اپیل کرنا زیر بحث تھا. میں نے تو اپیل کرنے کے اوپر تنقید کی. ابھی میں نے عرض کیا کہ میں ایک کھانا لایا آپ کے لیے, میرے خیال میں وہ کھانا بہت اچھا تھا, آپ نے اس کھانے کو کھانے سے انکار کر دیا. لیکن آپ کو کھانا پیش کرنا عین مطابق فطرت عمل ہے, اس لیے کہ آپ کے اندر بھوک کی جب علت رکھی گئی ہے. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ تمام مذاہب مطابق فطرت ہیں, ہو سکتا ہے ہوں, لیکن یہ تو دیکھنا پڑے گا نا ان کے بنیادی مقدمات کو سامنے رکھ کے. اس میں سب سے بڑی چیز کو لے لیجیے, وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے. آئیے ذرا اس پر گفتگو کر لیتے ہیں.
ٹھیک,
یعنی پھر دیکھتے ہیں کہ کیا انسانی فطرت اس کو قبول کرتی ہے. قرآن مجید نے ایک لفظ میں اس کو اڑا دیا ہے. اس نے یہ کہا کہ تم ایک عقلی وجود ہو. عقلی وجود یہ گوارا کیسے کر سکتا ہے کہ وہ ایک ایسی بات کو مان لے جس کے پس منظر میں کوئی عقلی دلیل نہیں ہے؟ کیسے مان لے؟ کوئی ارج نہیں ہے, کوئی تقاضا نہیں ہے, تمہارے اندر سے کوئی چیز نہیں اٹھتی. تو قرآن مجید نے ایک لفظ میں اس کو ختم کر دیا بالکل, کہ تم وہ بات کہہ رہے ہو مالم ینزل علیہ سلطانہ, جس کے لیے تمہارے پاس کوئی استدلال نہیں ہے. خدا کے وجود کے لیے استدلال کو آپ قبول کریں یا نہ کریں, لیکن استدلال کرنا ناگزیر ہے. یعنی آپ کا یہ مسئلہ ہے, میرا یہ مسئلہ ہے, ہر انسان کا مسئلہ ہے کہ وہ اس سوال کا جواب دے کہ میرے اندر یہ شعور, یہ شخصیت, یہ حیرت انگیز مشینری کہاں سے آئی ہے. اس لیے اس سوال کا اگر جواب دیا جائے, غلط یا صحیح زیر بحث نہیں, اس سوال کا جواب دیا جائے تو یہ مطابق فطرت بات ہوگی, خواہ ارتقاء سے دیا جائے, خواہ مذہب سے دیا جائے. اس لیے کہ یہ سوال میرے اندر موجود ہے. لیکن شرک کے لیے کون سا سوال ہے وہ بتائیے ذرا.
سر ارتقاء والے اس لیے نہیں کہتے کہ بھئی میرے اندر یہ سوال موجود ہے, وہ تو اس کائنات کو ڈسکور کرنا چاہ رہے ہیں.
کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ تجسس موجود ہے, اس لیے کہ یہ سوال موجود ہے.
سر
یعنی یہ ڈسکور کرنے کا عمل ہوگا کیسے بھائی؟ یہ ہوگا اس وقت جب میرے اندر ارج موجود ہوگا کہ اس سوال کا جواب مجھے ملنا چاہیے.
نہیں, لیکن وہ تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ میں زمینیں انویٹ کرنا چاہ رہا ہوں, میں مزید دنیا فتح کرنا چاہ رہا ہوں, میں اپنی طاقت بڑھانا چاہ رہا ہوں.
یہ پھر میں ان سے گفتگو کروں گا, کیونکہ میرے علم میں ایسا کوئی مفکر نہیں ہے جو اس مقصد کے لیے یہ تحقیق کرتا ہوں.
سائنٹیفک ورلڈ جو خلا کی ایجنسی, خلائی ایجنسی یا اس میں بھیجتے ہیں, تو ان میں اس جستجو
سے اب آپ ارتقاء سے ہٹ گئے اور اب آپ نے اور علم کا موضوع چھیڑ لیا.
نہیں, یہ ایک ہی سائنٹیفک جو نالج ہے ہم اس کی بنیاد پر,
سائنٹیفک نالج کے بہت سے, یعنی سائنٹیفک نالج نفسیات کا بھی ہے, سماجیات کا بھی ہے, وہ فزکس کا بھی ہے, وہ فلکیات کا بھی ہے. ہر ایک کے مقاصد الگ ہیں اور ہر ایک کے لیے جو میرے اندر ارج ہے وہ ایک بالکل الگ ارج ہے.
لیکن اس کا جو ورلڈ ویو ہے سر, سوری میں نے آپ کو پھر انٹرپٹ کیا, اس کا جو ورلڈ ویو آج کا بن رہا ہے, وہ ورلڈ ویو انسان کو خدا کے, یا خدا جس کو ہم خالق کہتے ہیں, کسی اور صورت میں خالق جیسے آپ نے کہا کہ ہو سکتا, تو خدا کے طور پر یا بطور اسلام, بطور دین فطرت کے طور پہ جس خالق کا تصور دیتا ہے, اس خالق کو کہیں نہیں پاتا اور اس کی طرف متوجہ بھی نہیں کرتا. یہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے, بلکہ اس کے بارے میں وہ بڑا ایک یووال نوا ہراری نے کتاب میں اپنی لکھا ہے سیپینز میں, کہہ رہے ہیں کہ انسان نے ایک زمانے میں فلسفے کے مطابق اپنا رہن سہن اور اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی, مذاہب کا ظہور ہوا, مذاہب کے مطابق بھی کیا, اور اخلاقیات بھی مذاہب سے نہیں, پہلے فلسفے سے انہوں نے اخلاقیات بھی لی, رہن سہن, فطرت, سارا کچھ انہوں نے اسے لیا, جتنی بھی مباحث آج زیر بحث ہیں خالق سمیت اور مخلوق سمیت. پھر اس کے بعد آج جب ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ نئی اخلاقیات لے کر آ رہے ہیں, وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کو بالکل نئی دنیا دے رہے ہیں, تو ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ پھر
نئی اخلاقیات وجود پذیر کی ہے نا, ان میں سے کوئی ایک چیز کو لے لیجیے, گفتگو کر لیتے ہیں اس کے اوپر. یعنی یہ جو جتنے بیانات ہیں یہ ہوا میں کیوں رہتے ہیں؟ آپ زمین پر لائیے, وہ کون سی نئی اخلاقیات آئی ہے؟
یعنی اجتماعی
زندگی,
میں وہی جاننا چاہتا ہوں, یعنی پہلے آپ اس میں سے ایک چیز اٹھائیے اور اٹھا کر لائیے کہ یہ نئی اخلاقیات آ گئی ہے, پھر اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں. لیکن ہم اب تک کس موضوع کو زیر بحث لائے ہوئے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی ایک فطرت ہے.
جی,
انسان کی فطرت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ خیر ہی کو پسند کرے گا یا خیر ہی کو اختیار کرے گا.
ٹھیک ہے, یہ نہیں.
انسان کی فطرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کیا ہے, کیسے عمل کرتا ہے, کن چیزوں کی طرف رجحان رکھتا ہے, کن سے متاثر ہوتا ہے, اس کی اپنی حقیقت کیا ہے.
ٹھیک ہے,
میں نے اس کی جو حقیقت بیان کی ہے, پہلے ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ علمی تحلیل کر کے بتاتے کہ دیکھیے اس میں یہاں انگلی رکھ کے ہم بتا رہے ہیں غلطی ہے. اپنے ذہنی تصورات کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, بھائی یہ تو پہلے بتائیے کہ یہ ہونا جو ہے یہ خلاف فطرت کیسے ہے؟ کیا میں نے یہ کہا ہے کہ فلاں اور فلاں کو بات کو ماننا فطرت کا تقاضا ہے؟ یہ تو ابھی بحث ہی نہیں ہوئی. یہ بحث جب ہوگی تو اس کے بعد اس کا جواب بھی دے دیا جائے گا. پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی ایک فطرت ہے, اور کسی چیز کو جب آپ دین فطرت کہتے ہیں, کسی بھی چیز کو, انہوں نے کہا سارے مذاہب دین فطرت, چلیے تھوڑی دیر کے لیے آپ مذاہب سے نکل جائیں, سائنس دین فطرت,
جی
تو وہی سوال پیدا ہو جائے گا. جیسے ہی آپ یہ بات کہیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا یہ ہے انسان, اب آپ نے جو بات کہی ہے اس سے اس کو ہم آہنگ کر کے دکھائیے. یہ سوال یہ ہم آہنگ ہونے کا مطلب یہ کیسے ہو گیا کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں, میں نے عرض کیا کہ پہلے ان مقدمات کو لے تو صحیح جو مثال کے طور پر مذہبی نے پیش کیے ہیں. مذہب کا سب سے بڑا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا.
یہ اسلام کا مقدمہ ہے,
مذہب کا سب سے بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کے اندر, یہ دیکھیے فطرت زیر بحث ہے, انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ چاہے تو انحراف اختیار کر کے آخری درجے کے الحاد پر چلا جائے. اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر 100% بھی ہو جائیں تو کیا فرق پڑا.
اچھا جاوید صاحب,
یہ تو بالکل فطرت کا اقتضا ہے جو ظہور پذیر آ گیا.
جاوید صاحب,
اس کا فطرت سے انحراف سے کیا تعلق ہے؟
ٹھیک,
اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو دو راستوں پر چلنے کی صلاحیت رکھی گئی تھی اس نے ایک راستے کا انتخاب کیا اور آخری درجے میں اس کی انتہا تک پہنچ گیا.
ٹھیک ہے, اچھا جاوید صاحب اس گفتگو میں اب ذرا یہ پوائنٹ لاتے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ جو عہد الست ہے اس کا شعور کیا انسان کی فطرت میں شامل ہے؟ عہد الست کا شعور,
دیکھیے عہد الست ایک واقعے کی حیثیت سے
انسان کی فطرت میں شامل,
ہماری یاداشت سے محو کر دیا گیا ہے.
ٹھیک,
کیوں محو کر دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اگر اس کی یاد اسی طرح باقی رہے تو پھر تو امتحان ہو نہیں سکتا.
اس کی کوئی چھاپ ہماری فطرت,
اگر چلے اگر یاد محو کر دی گئی ہے امتحان کے لیے بھیجا گیا تو پھر اس وعدے کا پرپس کیا تھا؟ مطلب وہ اگر بھلا ہی دینا تھا وہ وعدہ تو وہ وعدہ پھر کیوں لیا گیا؟
وعدہ نہیں واقعہ,
واقعہ سوری
واقعہ بلا دیا گیا ہے. اس واقعے کی وجہ کیا بنی تھی, یعنی کیوں ایسے ہوا تھا کہ انسان سے پوچھا گیا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں, تو اس نے جواب میں بغیر کسی تردد کے کہا کہ ہاں آپ ہی میرے رب ہیں. یہ واقعہ ہے نا,
ٹھیک ہے,
یہ واقعہ کیوں ہوا؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ میں نے انسان کو بنایا اور بنانے کے بعد اس کے اندر ایک مشین فٹ کی کہ اب تم یہ کہو کہ میں رب ہوں؟ انسان نے جو جواب دیا ہے یہ جواب کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ انسان اس کے سوا کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا.
تو اس کا مطلب کہ انسان کی
مطلب
فکر...
واقعہ وہ ہے,
ہاں
انسان کی فطرت کے اندر خالق کا شعور اور احساس موجود ہے.
وہی لہذا اسی پوائنٹ کی طرف,
لہذا جی جب اس کے سامنے یہ تصور آئے گا تو سب سے زیادہ جو چیز اس کے باطن کے اس احساس سے ہم آہنگ ہوگی وہ یہی ہوگی. وہ جب اس سے انحراف کرے گا تو انحراف کے وجوہ اسباب کو دیکھا جائے گا کیا ہو رہا ہے.
میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں, آپ نے فرمایا یعنی کہ کیا ایسا انسان ہوتا جو ہے, انسان نے جب یس کہا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں, جب انسان نے اس بات کو اگری کیا, اس کا مطلب انسان کا جو فطرت ہے انسان کا جو جبلت کہہ لیں آپ, وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اس کے علاوہ کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا,
دے نہیں سکتی اس کی وجہ سے میرا مخلوق ہونا ایک ایسی ثابت.
اب وہی انسان جب اس دنیا میں بھیج دیا گیا, اب جب اس کے سامنے ایک پیش کیا جاتا ہے کہ جی تمہارا کوئی خالق ہے, اب وہ الہاد کی طرف چلا جاتا ہے. یہ بات اصل میں کنفیوز کر رہی ہے, یہ سمجھ
نہیں, کوئی چیز بھی کنفیوز نہیں کرتی. جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو بھیجنے کے ساتھ اس کے اندر جو چیزیں رکھی گئیں وہ کیا ہیں؟ جذبات رکھے گئے, خواہشات رکھی گئیں, انحراف کرنے کی
پہلے بھی تھی نا, وہ پہلے نہیں تھی جب عہد الست کے وقت نہیں تھی, جذبات خواہشات نہیں تھی,
ساری چیزیں موجود تھیں
اس وقت بھی تھی نا.
جی ہاں ساری چیزیں موجود. اب میں عرض کرتا ہوں
جی,
یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عمل پیرا ہونے کے لیے ایک دنیا چاہیے. جس وقت انسان اس دنیا کے اندر قدم رکھتا ہے, اپنا ماضی لے کے آتا ہے, اپنی تاریخ لے کے آتا ہے, اپنا ماحول لے کے آتا ہے, اور جو کچھ اس کے گرد و پیش میں ہوتا ہے وہ لے کے آتا ہے, یہ تمام چیزیں مل کے یہاں میرے عمل کی تشکیل کرنا شروع کرتی ہیں. جبکہ میں وہاں پر بالکل اپنی سادگی کے ساتھ موجود ہوں, میں یہ کہتا ہوں اسی سادگی میں مجھے آج لے جائیے, اس کے بعد وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ انسان کو کرنی چاہیے آپ سے آپ کرنے لگ جائیں.
سر
میں یہی وہ حقیقت ہے جس کو دیکھیے کتنی خوبصورتی سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کلو مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ.
بچہ یعنی جو
یہ ماحول میرا ہے, میرا ماحول ایک پس منظر تخلیق کرتا ہے. آپ کے خیال کے مطابق میں تو اب 50 سال شعوری زندگی گزار چکا ہوں اور اپنے سامنے دیکھ چکا ہوں کہ 8-10 سال کے لیے ایک فلسفیانہ فیشن پیدا ہوتا ہے اور میں فیشن کے طور پر وہ مقبول ہوتا چلا جاتا ہے. 10-15 سال کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اوفو یہ تو ہم ایسے ہی روم بہ گئے.
یہ عہد الف کے حوالے سے
انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا ماحول اس پر اثر انداز ہوتا ہے. وہ ماحول میرے والدین تخلیق کرتے ہیں, میرے گھر والے تخلیق کرتے ہیں. کیا آپ دیکھتے نہیں کہ مذہبی حقائق بچہ کیسے اپنے والدین سے اختیار کر لیتا, اپنے ماحول سے اختیار کر لیتا, اتنی ابسرڈ باتیں اختیار کر لیتا, یعنی جن کا تصور کر کے بعد کے زمانوں میں وہ شرم محسوس کرتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ عورتیں اپنے آپ کو اپنے میاں کی چتا پر جلا دیتی تھی. وہ کیا چیز تھی انہیں مجبور کرتی تھی؟ جیسے ہی آپ نے ان کو ایک سادہ ماحول دیا اور اس چیز کو آپ نے ان کی معاشرت کے دباؤ سے نکال دیا, وہ ٹھیک ہو گئی بالکل. آج ان کی فطرت اپنے اصل طریقے پہ کام کر رہی ہے. آپ کے غیرت کے کتنے تصورات ہیں جو آپ کے دیہات میں ایک معاشرتی دباؤ کے ذریعے
اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ماحول جو ہے وہ فطرت سے زیادہ طاقتور ہے. مطلب میری فطرت ماحول جو ہے وہ زیادہ ڈرائیو کرتا ہے.
پھر دیکھیے آپ نے ایک بیان
بڑی کمزور سی چیز,
پھر یہ بیان کیا آپ نے, یہاں پھر فطرت کا ایک تصور لے لیا. انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ماحول سے متاثر ہوتا ہے. یہ خود انسان کی فطرت ہے, یعنی اس کو بنایا اس طرح گیا ہے. انسان کی فطرت کے اندر رکھا گیا ہے کہ وہ ماحول سے متاثر ہوتا ہے.
سر
کیوں متاثر ہوتا ہے؟ اگر وہ متاثر نہ ہو ماحول سے تو اس دنیا کے اندر کوئی نظم قائم ہو ہی نہیں سکتا, اجتماعیت وجودی میں نہیں آ سکتی, چلنے کا کوئی موقع ہی نہیں پیدا ہو سکتا. یعنی ہر چیز وہی بات ہے کہ اس میں چینیوں نے ایک زمانے میں چوہوں کا خاتمہ کرنے کی فیصلہ کر لیا, معلوم ہوا قدرت کے توازن کو مجروح کر بیٹھے. یہاں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو اپنا اپنا کام کر رہی ہیں, اس لیے کہ بنانے والے نے بڑی پیچیدہ دنیا بنائی ہے. اس کے ایک ایک جز کو سمجھیے. آپ نے فطرت کو لے لیا ہے اچھے کے پہلو سے. بھائی فطرت اچھے کے پہلو سے نہیں ہے, فطرت کا مطلب انسان کیا ہے.
لیکن سر اس میں دو,
لہذا اگر کوئی چیز اس کو ایسی کہی جائے, مثال کے طور پر کسی انسان سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ تمہیں اپنے ماحول سے متاثر نہیں ہونا, کسی انسان سے مطالبہ کیا جائے, تو میں کہوں گا یہ خلاف فطرت مطالبہ. ایسے سمجھتے ہیں ان چیزوں سے.
پہلے انسان جواب دہی کا احساس جو ہے وہ تو پھر نہیں ہونا چاہیے نا. آگے اگر اہل جو وعدہ ہے, جو واقعہ ہے, وہ آپ کی چھاپ لگ چکا ہے, آپ کے سب کانشیس میں ایک چیز ہے, تو جب وہ ماحول سے متاثر ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر جواب دہی کا احساس بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا. ابھی جنت دوزخ کا کانسیپٹ تو ایک سائڈ پہ رکھنا چاہیے. جب میرے چھاپ میں ہے کہ میں اگریڈ ہوں کہ ایک بنانے والا ایک خالق ہے اور وہ میرا کریٹر ہے, اب اس کی کریشن جب اس دنیا میں آتی ہے تو بکھر جاتی ہے, تو جب بکھرنے سے میں نے اس کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, تو پھر ایک جنت اور دوزخ کا اور ایک موت کے بعد اس کو ختم کر کے اور پھر اس کو ایک پرماننٹ بیسس پہ چلانا ہے, تو یہ چیز جو ہے نا,
یہی بکھرنا جو ہے اسی کے اندر تو آپ کا امتحان ہو رہا ہے. اسی بکھرنے میں آپ کو صحیح نہج پر قائم رہنا ہے. صحیح نہج کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ جانتے بوجھتے کسی بھی چیز کو نہیں جھٹلائیں گے, کوئی حقیقت سامنے آئے گی تو اس کا مواجہ کریں گے, سامنا کریں گے اور اس کو قبول کریں گے, اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے. اس امتحان میں آپ کو ڈالا گیا ہے. یہ امتحان بالکل انسان کی فطرت کے مطابق.
تو پھر سر اس میں میں یہی تو کہہ رہا ہوں, پھر انکار کیسا؟
دیکھیے انکار
شر کی طرف کیوں جاتا ہے؟
انکار اس لیے کہ کبھی
میری کی طرف جانا,
اس لیے کہ کبھی میری خواہش مجھ پر غلبہ پا لیتی ہے. آپ دیکھیے مذہب میں یا مذہب سے انحراف کی بحث عملی زندگی میں شروع کب ہوتی ہے؟ تین چیزوں سے شروع ہوتی ہے, عورت, شراب اور جوا. تجزیہ کر کے دیکھ لی, تینوں چیزوں کے لیے انسان کے اندر بڑا غیر معمولی ارج رکھا گیا ہے. تینوں چیزوں کو مذہب روک دیتا ہے تو پہلا مسئلہ یہی پیدا ہوتا ہے. اس وقت بھی دنیا بھر میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کیا ہے, یعنی کہا جاتا ہے جی سیاحت کے مواقع پیدا کر دیجئے. کیا چیز چاہیے جی وہاں؟ عورت, شراب اور جوا.
وہ سر وہ تو
اس لیے پہلے یہ طے کیجئے,
حور کا کانسیپٹ جس میں ہمارے تمام مولانا حضرات جتنے بھی ہیں مسجد میں, وہ حور کا کانسیپٹ جیسے آپ اس کو ایک ایڈجیکٹیو کے طور پہ,
مولانا حضرات پر ہم نہیں جاتے,
نہیں نہیں,
یعنی بحث جس جگہ ہے وہیں اس کو رکھیے. یعنی پہلے اپنے ذہنی مقدمات جو ہیں ہم مل کے ان کو درست کر لیں. یعنی انسان کی جب فطرت کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کیا ہے, کیسے بیہیو کرتا ہے, اس کے خصائص کیا ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے فلاں چیز اس کی فطرت کے مطابق ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا وہ ہے اس سے وہی تقاضے کیے جا رہے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. آپ فطرت کو اچھائی کے معنی میں لے رہے ہیں اور اس کے بعد یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں جتنی بھی ہے, جبکہ دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہے کہ جس کو انسان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اس لیے کہ جو اسے بنایا گیا یہ اس کے مطابق. انسان کے اندر ماحول سے متاثر ہونے کی صلاحیت رکھی گئی ہے, اس کی فطرت ہے. انسان کے اندر جذبات میں بہہ جانے کا رجحان رکھا گیا ہے, اس کی فطرت ہے. آپ ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے فطرت کو ایک اچھائی کے معنی میں لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد سوالات شروع کر دیتے ہیں.
لیکن
میں جب اس میں فطرت اور دین کو دیکھیں,
ایک منٹ, اچھا جو ہے نا, میں جو مجھے لگ رہا ہے کہ ساری کی ساری بحث انسان کے انحراف کرنے سے جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اس کی طرف چلی گئی, جبکہ ہمیں چاہیے تھا کہ جب ہم نے سوال یہ اٹھایا کہ اسلام دین فطرت ہے تو اس میں دین میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہاں کہاں کہاں سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ دین سے جو فطرت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. مطلب یہ کہ انحراف کرنے کی تو وہ انہوں نے جواب دے دیا, بڑا صحیح جواب ہے کہ انسان میں چونکہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنی,
جواب صحیح ہے کہ انحراف بھی ایک فطرت
سے بھی الٹ چلتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ہم اپنے وجود کے تقاضوں کے بھی خلاف چلنے کی طاقت رکھتے ہیں, اپنے اخلاقی وجود کے خلاف بھی چلنے کی طاقت رکھتے ہیں, تو اس سے انحرافات پیدا ہو رہے ہیں. تو وہ جو دین کے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو دین کے طور پر بیان کی گئی ہیں, میں شرک ہی کا
مسئلہ بر وقت بولا, میں یہی بڑے ادب سے گزارش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اتنے عرصے سے کہ آپ کسی بحث کو نتیجہ خیز اس وقت کرتے ہیں جب جو سوال آپ کو آیا ہوا ہوتا ہے وہاں سے بات شروع نہ کریں, جہاں سے بات چل رہی ہے وہاں سے اس کے اندر شریک ہو. اس کے بعد چیزیں آپ کے لیے بھی واضح ہوتی ہیں, آپ کے مخاطبین کے لیے واضح ہوتی ہیں. پہلے جب ہم نے متعین کیا تو دیکھیے آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم نے تو فطرت ہی غلط متعین کی, پہلے یہ بحث ہونی چاہیے, پھر یہ گفتگو ہونی چاہیے تھی کہ اچھا اگر انسان کی فطرت یہ ہے تو اب آئیے جو دین بیان کیا جاتا ہے کہ فطرت ہے اس کے عقائد سے شروع کرتے ہیں, اس کے بنیادی فلسفے سے بات شروع کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اس کی کہاں کہاں مانگی ہے اور کہاں کہاں وہ ہم آہنگ نہیں ہے. ہم نے ایک چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کے ہم انحرافات پہ پہنچ گئے, دراحال کہ وہ بحث میں موجود ہی نہیں تھی بات.
اچھا جاوید صاحب, آپ جب یہ فرما رہے ہیں کہ انحراف اگر انسان کرتا ہے تو انحراف خود اس کی فطرت کے اندر موجود ہے, یہ
انسان اسی کا نام ہے,
ٹھیک ہے, انحراف اس کی فطرت میں موجود ہے,
انسان گدے کا نام نہیں ہے, انسان کا نام ہے.
انحراف اس کی فطرت میں اگر موجود ہے, آپ اپنی کتاب میں خور و نوش کے باب میں لکھتے ہیں کہ چیتے اور شیر اور ہاتھی کا گوشت کھانا اس سے فطرت ابا کرتی ہے, تو آپ نے کیوں کہا فطرت ابا کرتی ہے, تو فطرت کے اندر انحراف موجود ہے؟ اگر وہ کوئی چیتے کا گوشت کھا رہا ہے, ہاتھی کا گوشت کھا رہا ہے, تو وہ تو فطرت کے عین مطابق کھا رہا ہے, وہ ابا کیوں کرتی ہے پھر؟
دیکھیے پھر وہی گزارش کہ انسان کی فطرت کے اندر چیزوں کو اچھا سمجھنے, چیزوں کو برا سمجھنے, چیزوں کو اخلاقی لحاظ سے کبھی سمجھنے, چیزوں کو اخلاقی لحاظ سے حسین سمجھنے, سب کے دائیات موجود ہیں.
بالکل ٹھیک ہے.
اب اس کے بعد یہ بحث ہوتی ہے کہ کیا فلاں چیز طیب ہے, فلاں چیز خبیث ہے. اب یہاں آئیے کہ کیا انسان کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں طیب اور خبیث کے فرق سے واقف ہے یا نہیں واقف, پہلا سوال یہ.
فرق سے واقف ہے, لیکن انحراف کرنا اس کی فطرت ہے نا.
انحراف کرنا فطرت ہے, اس میں کیا شک ہے؟ انحراف سے روکنا,
تو جو انحراف کر رہا ہے وہ فطرت کے مطابق ہی کھا رہا ہے نا جو چیز.
اب میں پھر انحراف پھر دوبارہ گفتگو کر لیتا ہوں.
جی,
انسان کی فطرت میں انحراف کرنا ہے,
ٹھیک,
انسان کی فطرت ہی میں یہ چیز ہے کہ انحراف سے اسے روکا جائے, متنبہ کیا جائے تو رک بھی جاتا ہے. چلیں پہلے پوری فطرت متعین کر لیں پھر آگے چلتے ہیں. اس جگہ پر پہنچیے پہلے, یعنی ایک چیز سے آپ چھلانگ لگا کے دوسری جگہ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟
انحراف کا لفظ نہیں بولنا چاہیے. اگر آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ چیتا کھائے تو وہ انحراف ہے, پھر انحراف کیسے ہے؟
نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں وہ پھر عین فطرت کے مطابق ہی کھا رہا ہے نا, جو اگر چیتا کھا رہا ہے.
یہ پھر ایک بحث ہو گئی یہ کہ کیا انسان جو کچھ کرتا ہے وہ عین فطرت کے مطابق ہوتا ہے. تو پھر میں پوچھوں گا آپ سے, پھر میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ کیا انسان کا بددیانتی کرنا, فریب کرنا, یہ سارا فطرت کے مطابق ہے؟
جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ انحراف اس کی فطرت میں ہے,
اچھائی اور برائی, انحراف اس کی فطرت میں موجود ہے, یہ صلاحیت کا بیان ہے. میں پھر گزارش کروں, فطرت کا لفظ ہم بولتے ہیں تو پورے انسان کے دائیات کے بارے میں بولتے ہیں,
ٹھیک ہے.
انسان کے اندر اپنے اندر اچھائی کے دائیات سے انحراف کی صلاحیت رکھی گئی ہے, لیکن اچھائی کو پہچاننے کی صلاحیت بھی رکھی گئی ہے. مذہب آ کے کسی روبوٹ سے مخاطب نہیں ہوتا, وہ اس پورے انسان سے مخاطب ہوتا ہے. فلسفہ اس پورے انسان سے مخاطب ہوتا ہے, نظریات اس پورے انسان سے مخاطب ہوتے ہیں. انسان مذہب کو مان رہا تھا, فلسفے نے آ کے استدلال کرنا شروع کیا کہ مت مانو. یہ کس چیز پر اعتماد کر کے استدلال کرنا شروع کیا کہ انسان کا عقلی وجود اگر عقلی طور پر کسی چیز کو اپریشیٹ کر لے گا تو ہماری بات مان لے گا. تو مذہب بھی یہیں سے گفتگو کرتا ہے. پہلے آپ متعین تو کیجئے کہ انسان ہے کیا, کیا انحراف کر دینے کے نتیجے میں فطرت کی بحث تیرے بحث آ جائے گی؟ انحراف تو انسان کے اندر موجود ہے. دیکھنا یہ پڑے گا کہ انسان کی فطرت کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں کیا طیب اور خبیث کا فرق عالمگیر سطح پر محسوس کرتی ہے یا نہیں کرتی. میں چینیوں کے درمیان میں رہتا ہوں, ہم بہت سی چیزیں میں سن کر مان لیتے ہیں. میں نے متعین طور پر جن کا کوئی مذہب نہیں ہے ان سے پوچھا ہے کہ آپ بتائیں کہ رشتوں کی اخلاقیات کے بارے میں کیا کہتے ہیں, یعنی وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ کہ ہمارے اوپر تہمت ہے یہ کہ ہم اس کا احساس نہیں رکھتے. ہمارے لیے بھی ماں ویسی حرمت رکھتی ہے, بہن ویسی حرمت رکھتی ہے. دیکھیے اس کے بعد ایکسٹینشن میں آپ جاتے ہیں تو کسی جگہ پر گرے ایریاز ہوتے ہیں, وہاں اختلاف ہو جاتا ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی چیز ہوگی کہ آپ انسان کی فطرت کے مقتضیات کو متعین کریں اور کسی گرے ایریا سے کوئی چیز اٹھائیں اور اس پر حکم لگا دیں. اسی طریقے سے جو لوگ کھانے پینے کی چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں تو کھانے پینے کی چیزوں میں بھی کئی مدارج ہوں گے, وہ چیزیں جن کو عالمگیر سطح پر انسان کھانے کے لیے موضوع نہیں سمجھتا, وہ چیزیں کہ جن کو وہ ناموزونیت کے آخری انتہا پر سمجھتا ہے, وہ چیزیں جن کو ذرا کمتر سطح پر سمجھتا ہے. آپ کے دین میں اسی انسانی فطرت کا لحاظ کر کے چیزوں کی دو کیٹیگریز قائم کی گئی ہیں, یہ چیز حرام ہے یہ ناپسندیدہ. یعنی حرام کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمہیں قریب نہیں جانا, ناپسندیدہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گرے ایریا میں ہوتی ہے جس میں آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے. اچھا بالکل اسی طریقے سے اچھے اعمال کے بارے میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے, یہ لازم ہے اور یہ تمہارے لیے مستحب ہے, پسندیدہ ہے. تو پورے انسان کے وجود کو سامنے رکھ کر آپ کلام کرتے ہیں.
یہ بات بڑی حد تک واضح ہوگی سر کہ فطرت کیا ہے اور انسان کا پورا وجود کیسے تشکیل پاتا ہے. اب کیا فطرت دین میں کسی طرح کا کوئی ذریعہ, کوئی ماخذ, کوئی اہمیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ کیونکہ بہت سارے علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ فیصل یا حرف آخر وہ قرآن یا وحی ہو سکتی ہے. کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے کہ یہ انسانوں کی عمومی فطرت کے مطابق چیز ہے تو اس کو اندر آپ دین میں اس کا احکام کو بدل سکیں یا اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکیں, یا اس یعنی بالکل حکم بدلنا نہیں میں الفاظ میں, یعنی اس میں رائے میں ترمیم ہو سکتی ہے, کمی بیشی اختیار کی جا سکتی ہے کسی بھی حد تک یا نہیں کی جا سکتی؟ اگر کی جا سکتی تو فطرت کا وہ عمل دخل کس حد تک ہے, اور اگر نہیں کی جا سکتی تو کیوں نہیں کی جا سکتی؟ آخر فطرت بھی تو ایک وہ مسلمہ بننا چاہیے نا, وہ جب ساری انسانیت کا یکساں ہے تو اس کو کوئی حیثیت تو متعین ہونی چاہیے. آپ کی زندگی کو, آپ کی اجتماعی نظام کو, اجتماعی نظم و ضبط میں اس کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہونی تو چاہیے, یہ عقلی ایک تقاضا ہے. یعنی بہت ساری انسانیت کسی چیز پر متفق ہو تو اس کی کوئی حیثیت ہونی چاہیے کہ یہ آپ کو رہنمائی دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی.
وہی کے مقابلے میں,
جی وہی کے مقابلے,
وہی کے مقابلے میں, یعنی کوشچن کا اگر شارٹ کر دوں کوشچن تو وہی کے مقابلے میں فطرت یا عقل وہ کس حد تک جو ہے وہ مانی جائے گی, تسلیم کی جائے گی؟
یہ وہی مخاطب کس کو کرے گی؟ انسان کی عقل و فطرت کو کرے گی نا.
انسان کی عقل و فطرت سم ٹائم وہی کے ساتھ متصادم بھی تو نظر آتی ہے جاوید صاحب.
نہیں متصادم میں تو ہم بعد میں جائیں گے, میں نے تو ابھی صرف اتنا عرض کیا تھا کہ مخاطب کس کو کرے گی.
ٹھیک ہے, عقل.
اچھا مخاطب کرے گی تو مخاطب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دائیات موجود ہے, کوئی ارج موجود ہے جس کو وہ مخاطب کر رہی ہے. تو آپ پہلے وہی کی جو مستند ترین کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے, اس سے پوچھئے کہ وہ اپنا تعلق انسان کی فطرت کے ساتھ کیا قائم کر رہا ہے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو بنیادی دائیات ہیں مذہب کے, وہ سب کے سب انسان کی فطرت کے اندر ودیت کر دیے گئے ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ وہ بنیادی طور پر دو ہیں, ایک خالق کا احساس, دوسرے خیر و شر کا شعور. ان دونوں چیزوں کا نام انسان ہے. اب اس کے اوپر مبنی کر کے مذہب اپنی گفتگو شروع کرتا ہے. جب وہ گفتگو شروع کرے گا تو ہوگا کیا, وہ جو آپ کے اندر باطنی احساس ہے, انسان اپنے ماحول کے لحاظ سے, اپنی تاریخ کے لحاظ سے, اپنے علم کے لحاظ سے, اپنے زمانے کے لحاظ سے ایک تشکیل کر چکا ہوگا اس صورتحال کی. مذہب آئے گا اور وہ آ کر تجزیہ اور تحلیل کر کے بتائے گا کہ اس تشکیل میں یہاں غلطی ہو گئی ہے, یہاں یہ صحت پر ہے, یہاں یہ تمہارے ساتھ ہم آہنگ ہے, یہاں اس میں منطقی تضاد واقع ہو گیا ہے, یہ بتائے گا اور پھر اس پر مبنی احکام دینا شروع کر دے گا. تو مذہبی عمل ایسے شروع ہوتا ہے, یعنی وہ کسی روبوٹ کے لیے کوئی باہر کا فرمان نہیں ہے, بلکہ آپ کے اندر جو شخصیت موجود ہے اس شخصیت کے دائیات کا جواب ہے. ارج ادھر سے پیدا ہوتا ہے, اس کا جواب آپ کو فراہم کرتا ہے. وہ جواب آپ قبول کرتے ہیں, جب آپ اس جواب کو قبول کرتے ہیں تو کئی پہلوؤں سے آپ اس جگہ نہیں ہوتے جہاں عہد الست کے وقت خدا نے سوال کیا تھا. یعنی آپ کا علم, آپ کا مطالعہ, آپ کا ماحول, آپ کے والدین, آپ کا زمانہ, آپ کی شخصیت پر بے پناہ اثرات چھوڑ چکا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس لیے یہ یوں نہیں ہے کہ آپ نکلے, جب ہم نے یہ کہا کہ طیب اور خبیث کا فرق انسان کی فطرت میں موجود ہے, آپ نے ایک عالمگیر سروے کیا اور اس کے بعد آپ نے کہا چار آدمی ہم نے ڈھونڈ لیا جو اس سے انحراف کر رہے تھے. نہیں, انحرافات موجود ہوں گے, مذہب نے وہیں مخاطب کرنا ہے. مخاطب کر کے وہ توجہ دلاتا ہے, اچھا دیکھیے توجہ دلانے کا طریقہ کیا ہے، کہیں محض فطرت کو مخاطب کر کے ابھار دے گا، کہیں محض سوئی ہوئی خفتہ صلاحیتوں کو بیدار کر دے گا، کہیں ایک متعین جواب دے کے آپ کو صحیح نتیجے تک پہنچا دے گا، اور کہیں تنقید کر کے بتائے گا کہ آپ غلط راستے پر چل گئے ہیں. چنانچہ شرک اور توحید کی بحث بالکل ایسے ہی کی ہے قرآن مجید نے. شروع کہاں سے کی ہے؟ کہ توحید ہی فطرت، ساری تہذیب شرک پر مبنی ہے جس کو مخاطب کر رہا ہے. پھر یہ بتایا ہے کہ غلطی کہاں کر رہے ہو. تو انسان کے ساتھ مذہب ایسے مخاطب ہوتا ہے، یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ ایک پڑا ہوا کھلونا ہے جس کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں، وہ ایک زندہ ہے، قیوم ہستی ہے، پھر وہ آپ کے سامنے موجود ہے، وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے. تو جب طیب اور خبیث کے معاملے میں، معروف اور منکر کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، تو انسان کو پہلے توجہ دلاتے ہیں کہ اس کی اپنی عالمگیر صداقتیں کیا ہیں، وہ اپنے باطن میں کس چیز کا عرض محسوس کرتا ہے، اس کا ظہور اس کے اجتماعی نظام میں کیسے ہوتا ہے. اس سے توجہ دلانے کے بعد اب جہاں جہاں وہ غلطی کر رہا ہے اس کو متنبع کرتے ہیں اس کے بارے میں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت سے بات شروع کریں گے، تو اس کا مطلب انسان سے بات شروع کریں گے، انسان کیا ہے، کیا مانتا ہے، وہاں شروع کریں گے. یہ بالکل ممکن ہے کہ جو بات انبیاء علیہ السلام کہہ رہے ہیں انسان وہی مانتا ہو، اور یہ بالکل ممکن ہے کہ اپنے ماحول کے زیر اثر کسی علمی غلطی میں پڑھ کر، کسی غلط رجحان کا شکار ہو کر، وہ کوئی غلط نقطہ نظر قائم کر چکا ہو، اس سے گفتگو کی جائے گی. اور گفتگو کرنے کے لیے پھر آپ کیا استدلال کریں گے؟ بنا استدلال کیا ہوگی؟ وہی فطرت کے تقاضے، وہی انسان کے عالمگیر صداقتیں، وہی علم و عقل کے مسلمات، وہی چیزیں ہوگی نا. کس بنیاد پہ گفتگو کریں گے؟ قرآن مجید نے توحید اور شرک کی بحث جب شروع کی تو کس بنیاد پہ گفتگو کی؟ یعنی بالکل اسی جگہ سے گفتگو کی ہے جہاں سے ہر انسان کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے. اچھا سائنس اپنے اکتشافات کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتی ہے؟ یعنی سارے انسان مانتے تھے کہ زمین چپٹی ہے، لوگ کہتے تھے کہ زمین کو دو سینگوں کے اوپر بیل نے اٹھا رکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ مانتے تھے نا، کہاں سے بات شروع کی؟ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ عقلی غلطی کی طرف متوجہ کرتے ہیں، آپ فطرت کے مقتضیات کی طرف متوجہ کرتے ہیں. یہ متوجہ کرنے کا عمل، یہ ہے اصل میں مذہب کا وظیفہ. یعنی مذہب یہاں سے شروع نہیں ہوتا کہ ایک اندھی بہری مخلوق ہے اس کو اٹھانا ہے، نہیں، ایک بینا مخلوق ہے لیکن کہیں کہیں رستے میں انحراف ہو گیا ہے، کہیں غلطی ہو گئی ہے، آپ وہاں سے اس کو اٹھاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے، چھوڑ دیجئے مذہب کو، وہ تو ہمارا مسئلہ ہوگا، ہم مسلمانوں کا یا کسی اور کا. آپ دنیا میں جا کے جب لوگوں سے کہتے ہیں ملاوٹ نہ کریں، کس چیز کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں؟
آپ یہ بات یہاں آج بیٹھ کے بڑے آرام سے بتا سکتے ہیں، یعنی طیب اور خبیث سے متعلق مثالیں آج کی دنیا میں بیٹھ کے دی جا سکتی ہیں، کیونکہ ہم نے ایک سفر کیا ہے، اس سفر کے نتیجے میں ہم نے چیزیں سیکھی ہیں، ہم نے ویلیوز بنائی ہیں، ان ویلیوز کے اوپر ہم کھڑے ہو گئے ہیں. آج سے آپ پیچھے چلے جائیں، جب ہنٹر گیدررز تھے تو طیب اور خبیث کے مباحث زیر بحث
نہیں. عزیزم آپ کا بیان ہے، اس بیان کے ایک ایک جز کے اوپر مجھے بڑی شدید تنقید کرنے کا موقع دیجیے. پھر یہ ساری اصل میں بنائی ہوئی تاریخ ہے، اور میں عرض کروں کہ سب سے کمزور استدلال تاریخی استدلال ہوتا ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ تمام جتنے بھی زال اور مضل فرقے ہوں گے، کسی مذہب میں پیدا ہوں، بنا استدلال تاریخ، الہاد کی بھی بنا استدلال تاریخ، اور یہ اتنی کمزور دلیل ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں میرے سامنے 50-60 سال کی تاریخ پاکستان کی گزری ہے، میں چند بڑے بڑے معاملات اٹھاتا ہوں، ذرا فیصلہ کن بات کر کے دکھائیے. مثلاً سکوت سے ڈھاکہ کا ذمہ دار کون تھا؟ مثال کے طور پر قائد اعظم کی ایمبولنس خراب ہوئی تھی یا خراب کر دی گئی تھی؟ مثال کے طور پر قائد اعظم نے کہا تھا میری جیب میں کھوٹے سکے، کہا تھا یا نہیں کہا؟ پاکستان کا جو ترانہ ہے حفیظ جلندری نے سب سے پہلے بنایا تھا، جگن ناتھ آزاد نے بنایا تھا. آپ ذرا ان تمام موضوعات کے بارے میں گفتگو کیجئے. یعنی تاریخی معاملات کا بطور علم تاریخ کے پہلے جائزہ لیجئے. میں ایک چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا بڑے ادب کے ساتھ، جب آپ کسی علم میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بنا استدلال بتائیے کیا ہے. آپ کی بنا استدلال محکم ہے تو آگے تعمیر ٹھیک ہوگی، اگر بنا استدلال محکم نہیں ہے تو پھر پہلے بنا استدلال پر گفتگو کیجئے، نتائج پر نہ کیجئے. ایک زمانے میں ہم یہ ہوتے تھے، ایک زمانے میں ہم یہ کرتے تھے، فلاں جگہ یہ کرتے تھے. آپ کی بنا استدلال کیا ہے؟ بنا استدلال سائنس کے فیکٹس ہیں؟ بنا استدلال کیا ساتھ ہیں؟ پھر میں پہلے بنا استدلال کا پوسٹ مارٹم کر کے دیکھوں گا کہ اس کی کیا حیثیت ہے. آپ مجھے ایک قصہ سنا دیتے ہیں کہ جی رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فلاں موقع کے اوپر یہ ہوا تھا، وہاں فلاں نے یہ گفتگو کی تھی. میں پوچھوں گا آپ نے یہ کہاں سے پائی ہے، پہلا سوال یہ کروں گا. تو اس وجہ سے یہ باتیں جو ہیں، یہ جب لکھنے والے لکھتے ہیں تو داستان سرائی کرتے وقت بڑا آسان ہوتا ہے.
علم تاریخی حوالوں سے بھی تو ہم تک منتقل ہوتا ہے نا، صرف آپ تاریخی حوالے کوئی حیثیت نہیں رکھتے.
تاریخ کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک ہے اسٹیبلشڈ ہسٹری، وہ تو ایک واقعہ ہوتی ہے. بھائی جب آپ مجھ سے یہ بات کریں گے کہ ایک زمانے میں جہاں مغلوں کی حکومت تھی تو بحث نہیں ہے. اور ایک وہ تاریخ ہوتی ہے کہ جس تاریخ کی بنیاد یا تو اخبار احاد پر ہے، اور یا قیاسات پر ہے. اس وقت تاریخ میں ایک دوسرا عنصر داخل ہو گیا ہے. وہ عنصر کیا ہے کہ ہمیں بعض موقعوں کے اوپر کچھ آثار مل جاتے ہیں, ان آثار کی بنیاد پر ہم کچھ مقدمات قائم کرتے ہیں. یعنی ایک ٹھیکری مل جاتی ہے, پھر اس سے ٹنوں کلچر برآمد کرتے ہیں.
سر اگر ہم واپس اپنے,
میں نے اس پہ ایک پہلی نشست میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ میرے جلیل القدر استاد نے ایک بڑی عمدہ تعبیر اختیار کی ہے کہ یہ ٹڈے کی ٹانگ مل جاتی ہے, اس پر ہاتھی کا خول چڑھا دیا جاتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ٹڈے کی ٹانگ پہلے دریافت کر لیں وہ کہاں پائی جاتی ہے. تو میرے نزدیک تاریخی استدلال کا نام لینے سے پہلے بھی سوچ لینا چاہیے کہ یہ کتنا کمزور استدلال.
اس کے برعکس بھی تو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس, اس کے برعکس ہم صرف تنقید ہی کر سکتے ہیں.
ہم نے تو کبھی تنقید نہیں کی, آج تک نہیں کی. ہمارے یہاں بنا استدلال بالکل واضح ہے. دیکھیے مجھ سے اگر آپ میرے معتقدات میرے تصورات کے بارے میں پوچھیں گے تو میں بالکل واضح طور پر اس کو تین حصوں میں تقسیم کر کے آپ کو بتا دوں گا. علم و عقل کے مسلمات کو میں یقین کی حد تک مانتا ہوں, بیان کرتا ہوں مسلمات, پھر میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں. لوگ تحقیر کرتے ہیں اس کی, عقل کے مسلمات ہی کا نام عقل عام ہے. تو علم و عقل کے مسلمات, ان کی بنیاد پر میں گفتگو کروں گا, بات کروں گا, اور وہ چیلنج نہیں ہوتے الا یہ کہ کوئی آسمانی حکم آ جائے. یعنی اس وقت میرے اور آپ کے درمیان وہ مانی ہوئی باتیں ہوتی ہیں, ان پر ہم گفتگو کرتے ہیں. علم و عقل کے مسلمات میں جب میں لفظ علم اختیار کیا تو تاریخ بھی ایک علم ہے, لیکن جی اس کا وہ حصہ جو اسٹیبلش ہسٹری, یعنی جس کے بارے میں اخبار احاد کی قیاسات کی بحث نہیں ہوتی, بلکہ وہ مسلمات ہیں. بھائی یہ بات کہ دنیا میں عرب ملک ایک پایا جاتا ہے, وہاں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی, یہ اصل میں مسلمات ہیں. اچھا اس سے آپ پیچھے جاتے ہیں تو بعض اس طرح کی چیزیں بھی مسلمات نہیں رہتی. مثلاً علم کی دنیا میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی شخصیت کو تاریخی شخصیت نہیں مانا جاتا, یعنی ہمارے نزدیک تو وہ خدا کے پیغمبر ہیں نا, اور ہمارے ہاں جو روایت موجود ہے اس کے لحاظ سے ان کی ایک تاریخ ہے, وہ تاریخ ہم بائبل میں پڑھتے ہیں, قرآن میں پڑھتے ہیں. لیکن میں نے مثال دی محض, تو علم و عقل کے مسلمات. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے, علم و عقل کے مسلمات کی بنیاد پر میں نے یہ مان لیا کہ محمد الرسول اللہ خدا کے پیغمبر ہیں, اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ قرآن مجید ہے. اب قرآن مجید میرے لیے خود بنا استدلال بن گیا. آپ کو جب اس پر بات کرنی ہے تو آپ کو پہلے اس سے پیچھے جانا ہوگا.
ٹھیک ہے,
آپ قرآن کی یہ حیثیت چیلنج کریں گے تو ہم علم و عقل کے مسلمات پر گفتگو کریں گے. آپ قرآن مجید کو مانتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ساری بنا استدلال وہ بن جائے گا اور وہاں سے گفتگو ہوگی. تیسری چیز کیا ہے, تیسری چیز وہی ہے جس کو آپ لوگ بنا استدلال بنا رہے ہیں. وہ چیزیں یہ ہیں کہ بہت سی معاملات اخبار احاد سے آتے ہیں, دنیا بھر کی تاریخ میں آتے ہیں, بہت سی چیزیں مورخین کے نقطہ نظر سے آتی ہیں, بہت سی چیزیں سائنسی نظریات, نظریے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, اس سے پیدا ہوتی ہیں. یہ تمام چیزیں وہ ہیں, ان کو میں اکیڈیمک نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں. ان کے بارے میں کبھی میں تیقن سے گفتگو نہیں کروں گا, ان کے بارے میں ہمیشہ یہی کہوں گا کہ یہ ایک نظریہ ہے, اس نظریے کی یہ اور یہ شواہد جو ہیں یہ اپیل کرتے ہیں, اس میں یہ اور خامیاں محسوس ہوتی ہیں. تو میرے ہاں استدلال کا طریقہ یہ ہوگا. آپ لوگ نوجوان ہیں, میں آپ کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی موضوع پر فیصلہ کن بات کرنا چاہیں تو ہمیشہ پہلے بنا استدلال کو متعین کیجیے وہ کیا ہے. جب بنا استدلال آپ متعین کر لیں گے, اور اگر متعین نہیں کریں گے تو تا سرحیا میروت دیوار کچ, کچھ نہیں ہوگا اس کے نتیجے.
ٹھیک
سر, یہ اس وجہ سے میں نے بہت ادب کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ ادبی سے پیش آنا چاہیے بزرگوں کو, بہت ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں عرض کیا کہ تاریخ کی یہ بنا استدلال, یہ جو قیاسات ہیں دور جدید میں آرکیالوجی کے ماہرین کے یا دوسرے لوگوں کے, ان کا 90% حصہ محض قیاسات پر مبنی. اگر آپ اس پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ایک پروگرام رکھیے, ان سے کہیے ایک ایک کو پیش کریں, میں بتاؤں گا کیسے قیاسات. یعنی ابھی تک نظریہ ارتقا فیکٹ نہیں بن سکا جس کے اوپر ساری بنا استدلال قائم کر کے الحاد اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہے. بھائی ابھی تک ایک نظریہ ہے, نظریے کے اوپر دسیوں اعتراضات ہو گئے. سب سے بڑا اعتراض یہ واقع ہو گیا ہے کہ جو ہمیں تصور دیا گیا تھا کہ اگر اتنے کھربوں سال پیچھے موجود ہوں تو اس میں اس طرح کے ارتقاء کا امکان پیدا ہو جاتا ہے, دنیا کی عمر دریافت ہو گئی اور معلوم ہوا کہ بہت تھوڑی ہے اس سے. یعنی دنیا کو اس زمین کو ٹھنڈے ہوئے دو ڈھائی ارب سال سے زیادہ نہیں ہوئے, 15 ارب سال کل آپ نے اس کی عمر متعین کی. تو کیا معلوم ہوا, معلوم ہوا کہ اب کہیں اور جانا پڑے گا. تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہ نظریہ پیش کیا گیا کہ یہ اصل میں کہیں اور سارا عمل ہوا ہے اور زمین کے اوپر آ گیا. یہ نظریہ کسی توہم پرست آدمی نے پیش نہیں کیا, یہ سائنسدانوں نے پیش کیا ہے. اور ابھی جس شخص کو آپ آخری بڑے سائنسدان کو دفن کر کے آئے ہیں وہ آپ کو متنبہ کر کے گیا ہے کہ باہر کی دنیا سے بھی کوئی مخلوق آنے والی ہے آپ کے پاس. تو صرف سائنس کی دنیا بھی فیکٹس پر مبنی نہیں ہوتی, اس میں بھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اب دیکھیے مثلا یہ بات کہی گئی ہے مخلوق آنے والی ہے, مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس پر علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں بھی تنقید کروں اور میرے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اس کی روشنی میں بھی تنقید کروں، ہے نا یہ حق مجھے حاصل. اچھا اس کے مقابل میں جب میں کوئی نظریہ پیش کروں گا تو مجھے بھی استدلال کے انہی مراحل سے گزرنا ہوگا. تو میں آپ سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمیشہ استدلال کا جو عمل ہے اس کو بغیر گیپ کے جست لگائے بغیر جاری کریں. اصل میں علم کی ساری غلطیاں جست لگانے سے ہوتی ہیں. ایک بنیادی مقدمہ کیا ہے اس کو سمجھیں، اگلا مقدمہ کیا ہے اس کو سمجھیں، اس سے اگلا مقدمہ کیا ہے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک جست لگاتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے نہیں کہ بنا استدلال کیا تھی، کس چیز سے ہم نے کیا نتیجہ نکالا ہے اور اس نتیجے سے پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے. اس وجہ سے میرے نزدیک اگر آج کی نشست سے ہم صرف یہ سیکھ لیں کہ ہمیں استدلال کیسے کرنا چاہیے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوگی.
ٹھیک، اصل بات کی طرف آ جاؤں جو آپ پہلے بتا رہے تھے کہ فطرت اور دین کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ بعض علماء اکرام کا یہ خیال ہے کہ قرآن کے احکام یا اسلام کے جو احکام ہیں وہ ایک خاص عہد کے انسان سے اور ایک خاص علاقے کے انسان سے مخاطب ہو کر بیان کیے گئے ہیں. تو اس کے سارے احکام ایسے نہیں ہیں جو ابدی ہیں، کچھ تمثیلاً ذکر کیے گئے ہیں اور کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو ہر دور یا ہر عہد اور ہر علاقے کے ساتھ وہ تبدیل ہو سکتے ہیں. تو کیا اس کی بنیاد فطرت بنے گی یا زمانہ بنے گا، زمانے کا فہم بنے گا، یا اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ مثلاً ہاتھ کاٹنے والی جو سزا ہے قرآن کریم میں بیان ہوئی، بہت سارے علماء کرام کا خیال ہے، چند ایک کا، بہت سارے نہیں ہوتے، چند ایک کا خیال ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو جس طرح کہا گیا کہ فقط ایدی ہوما تو اس کا ہاتھ ہی کاٹا جائے. آج اس کی وہ ایک تمثیل تھی کہ ایک جرم کو روکا جائے، تو آج اس کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، جیل میں ڈال کر بھی ہو سکتا ہے، اس کی ریہیبلیشن بھی ہو سکتی ہے، اس کی تربیت کر کے بھی اس کی ہو سکتی. تو کیا اس طرح اللہ کا حکم پورا ہو جائے گا اور وہ ہم کہیں گے چونکہ یہ بھی کام تو فطرت کے مطابق ہے نا؟
جی
میرے ذہن میں سوال یہ تھا، انہوں نے اور طریقے سے اس کو بات کی ہے کہ ہیومنزم کا جو اس وقت غلبہ ہے تو ہم بہت سارے اعتراضات اس اینگل سے دین پر ہوتے ہیں، یعنی عورت کا مقام کیا ہے، یہ سزاؤں کا مسئلہ کیا ہے، اسی طرح غلامی کا مسئلہ کیا ہے، اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہیومنزم کے خلاف ہمیں نظر آتی ہیں. انسان کا یہ جو شعور ہے آج کا کہ انسان کے ساتھ یہ برتاؤ ہونا چاہیے، تو ہمارا دین لگتا ہے کہ اس کے بہت ساری چیزیں اس کے خلاف ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
میں اس سوال کا پہلے جواب دوں، بڑا اہم انہوں نے پہلو اٹھا دیا ہے، اس کے بعد اگر آپ موقع دیں گے تفصیل سے عرض کروں گا. دیکھیے یہ بالکل ٹھیک اس بحث کا خاتمہ، بہت اچھا خاتمہ ہے. ہیومنزم کیا ہے؟ انسانی فطرت کا مطالعہ، اس سے کوئی اور تعبیر تو نہیں کر سکتے آپ.
صحیح،
یعنی آپ یہ کہیں گے کہ انسان کو بنیاد بنا کر آئیے فیصلہ کریں کیا صحیح ہے اور غلط ہے. ساری ہماری بحث یہی تھی.
بالکل صحیح ہے.
یعنی جب آپ کہیں گے کہ انسان کے لحاظ سے دیکھنا ہے، انسان کو مرکز بنا کے دیکھنا ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں ایسے ہی ہوگا. اب انسان کو دیکھنے کا عمل کون کر رہا ہے؟ میں، آپ، کوئی سائنسدان، کوئی ماہر کرے گا نا یہ عمل. اس عمل میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہاں سے بحث شروع ہو جائے گی، کیونکہ میں ایک عقلی وجود ہوں. یعنی میری فطرت کے اندر جو کچھ موجود ہے، میں جس طرح خارج کو پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں ایسے ہی باطن کو پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. جس طرح خارج پر حکم لگانے کی صلاحیت رکھتا ہوں، باطن پر بھی حکم لگانے کی صلاحیت رکھتا ہوں. یہ حکم میں لگاؤں گا، اور چونکہ میں ایک عقلی وجود ہوں تو میں اپنے اس عقلی احساس کا ابلاغ کروں گا. جیسے ہی میں ابلاغ کروں گا تو آپ بھی انسان ہیں، تو انسان اور انسان کے مابین مکالمہ شروع ہوگا. یہ مکالمہ جو ہے اس میں جب آپ مجھ سے اختلاف کریں گے تو میرا عقلی استدلال ہی ہے یا اس کے مسلمات ہی ہیں جو فیصلہ کن ہو جائیں گے. تو موجودہ دنیا نے یہ بات اصل میں دوسرے لفظوں میں تسلیم کر لی ہے جو قرآن نے کہی تھی، کہ سب سے بڑھ کر ہمیں انسان کی فطرت کو تلاش کرنا ہے وہ کیا ہے، اور یہ بات کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے اس کا فیصلہ بھی اسی نے کرنا ہے.
ٹھیک،
یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ توحید تو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. اس کے دلائل اگر آپ کہیں گے میں دے دوں گا جو قرآن نے بیان کیے ہیں. شرک انسان کی فطرت سے نہیں اٹھتا، استدلال ہی یہی ہے. یہی تمام احکام کے بارے میں ہوگا. تو میرے نزدیک یہ بالکل درست ہے کہ ہمیں یہیں سے شروع کرنا ہے. آپ نے اس کو ہیومنزم کا نام دیا، میں اس کو سادہ لفظوں میں یہ کہوں گا کہ انسان کی فطرت کے مقتضیات کے لحاظ سے تمام دنیا کو کام کرنا چاہیے. میں بھی یہی کہوں گا انسان کی فطرت کے وہ مقتضیات میں، آپ، زید، بکر طے کرتے ہیں، وہی مقتضیات ہیں جن کے طے کرنے میں غلطی پر متنبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی نازل کی اور پیغمبر بھیجے ہی اس لیے.
ٹھیک،
چنانچہ فرمایا یہی ہے کہ میں نے جو کتابیں نازل کی ہیں پیغمبروں کو بھیجا ہے کہ وہ خبردار کر دیں, کیونکہ انسان دنیا میں آخرت کو بھول جاتا ہے. ایک بنیادی مقدمہ, کتابیں کیوں نازل کی ہیں؟ یحکم بین الناس فی مختلف فی, تو مختلف ہونا ہے اس لیے کہ انسان اختلافات ہونے ہیں. اس میں فیصلہ کس نے سنانا ہے؟ اللہ کی کتاب نے. فیصلے کی بنیاد کیا ہوگی؟ وہی آپ کی فطرت. تو ہیومنزم کچھ نہیں ہے مگر یہ ہے کہ وحی کی رہنمائی سے قطع نظر کر کے انسانی فطرت کو متعین کرنے کی کوشش, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. یعنی اپنی ذات میں کوئی قابل مذمت چیز نہیں ہے. اس کی غلطی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے انسان کو دے رکھی ہے کہ وہ اس کے اختلافات کا فیصلہ کر دے, وہ اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے.
ٹھیک.
اور فائدہ اٹھانے کے لیے مجھے اسے ترغیب دینی ہے. ترغیب میں اس کی کس فیکلٹی کو مخاطب کرنا ہے؟ اسی عقل,
اسی فطرت.
اس کے سوا تو کوئی چیز نہیں ہے.
ٹھیک.
آپ دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی چیز کو ناجائز کہیں یا پہلے کہیں, گفتگو اسی بنیاد کے اوپر ہونی ہے. جو سوال انہوں نے اٹھایا اس میں بہت سادہ بات ہے, کیونکہ ہمارے پاس اب زیادہ وقت بھی غالباً نہیں رہا. وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی بات فلسفے میں کرتے ہیں, سماجیات کے علم میں کرتے ہیں, نفسیات میں کرتے ہیں, میں آپ سے علم و عقل کے مسلمات پر گفتگو کروں گا. جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا, آپ کہتے ہیں قرآن میں جو بات کہی گئی ہے وہ اس لیے کہی گئی ہے.
ٹھیک,
معاف کیجیے, اب آپ باہر نہیں جا سکتے, آپ کو اب قرآن ہی میں آنا ہوگا. آپ قرآن میں آ کے مجھے بتائیں گے کہ قرآن نے یہ حکم وقتی طور پر دیا ہے, قرآن مجید نے یہ حکم تدبیر کے طور پر دیا ہے, قرآن کا یہ حکم سد ذریعہ کے طور پر دیا گیا ہے, قرآن کا یہ حکم اس وقت کی صورتحال کے لحاظ سے ہے, قرآن کا یہ حکم ابدی. تو آپ کو وہاں ثابت کرنا ہے.
ٹھیک ہے.
جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے بہت سے محققین, میں سب کی عزت کرتا ہوں, وہ اصل میں قرآن کے باہر کھڑے ہو کر ایک بیان دیتے ہیں. ایسا ہونا چاہیے, اصل میں ہونا چاہیے کہ ہے میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو کوئی بحث نہیں ہے. یعنی میں حاضر ہوں اس کے لیے کہ وہ آئیں اور آ کر یہ بتائیں کہ یہ دیکھیے یہ قرآن مجید کی آیت ہے, قرآن مجید میں یہ آیت فلاں مقام پر ہے, اس کے الفاظ یہ تقاضا کر رہے ہیں, اس کے جملے کی تالیف یہ تقاضا کرتی ہے, اس کا سیاق و سباق یہ تقاضا کرتا ہے. ان شواہد کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہم سمجھے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک عارضی حکم ہے.
ٹھیک ہے.
الحمدللہ میں نے قرآن مجید کے اندر جو دین بیان ہوا ہے اور جو سنت میں بیان ہوا ہے اس سب کو سامنے رکھ کر اسلام پر جو کتاب لکھی ہے میزان, اس میں یہ ساری چیزیں زیر بحث آئی ہیں. اور ہر جگہ استدلال کیسے کیا ہے؟ کچھ احکام ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وقتی تدبیر ہے, کچھ احکام ہیں جن کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے, لیکن اس میں کیا یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ دیکھیے اصلی مقصود تو یہ ہوتا ہے, یہ اصلی مقصود تو یہ ہوتا ہے, جملہ باہر سے صادر ہوا ہے. اس کو اندر سے لے آئیے سر تسلیم خم, اس کو انکار ہے ماننے.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین گفتگو بہت انٹرسٹنگ ہے اور جاوید صاحب کے ساتھ میں جب بھی پروگرام کرتا ہوں بہت ساری باتیں میں ان سے سیکھتا ہوں. آج کے اس پروگرام میں جو کہ دو ایپیسوڈ پر مشتمل تھا, میرے بہت سارے جو کنفیوژنز ہیں وہ کلیئر ہوئے, میں نے بہت کچھ سیکھا. آج آپ کے ذہنوں میں بھی کچھ سوالات ہوں گے جن کا جواب یہاں پر آپ کو ملا ہوگا, کچھ ایسے بھی ہوں گی وضاحتیں جو آپ مزید جاوید صاحب سے سننا چاہیں گے اور پوچھنا چاہیں گے. اپنے کوشچنز کو آپ اس ای میل ایڈریس پر ہمیں بھیج سکتے ہیں, ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت.